أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد بالدعوت النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والمجد الرزوية والجود التقوية والنقابة النقبية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات
کم کر دیں ذرا پنکھے اس کی اسپیڈ کو کم کر دیں
عزیزان گرامی کل ہم نے ذوب عظیم کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا ہمیں معصومین کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو جب ٹریبیوٹ پیش کریں سلام عرض کریں ان کی یاد دہانی کریں انہیں یہ کہہ کر آواز دی جائے السلام علیکہ یا وارثا آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارثا نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارثا ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثا عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارثا محمدن حبیب اللہ اور السلام علیکہ یا وارثا علیٍ ولی اللہ اس ٹریبیوٹ میں اس خراج عقیدت میں ایک لفظ پر زور ہے اور وہ ہے وراثت اور جو پانچ نام 124,000 انبیاء میں سے سلیکٹ کر کے اس ٹریبیوٹ میں ڈالے گئے وہ ہیں انبیاء اولو العزم، اور چھٹا نام ولی خدا. وہ تو انبیاء اولو العزم کے ریفرنس سے وراثت کا تذکرہ کرنا کہ اس پر سلام ہو جو آدم کی وراثت کا امین ہے، اس پر سلام ہو جو نوح کی وراثت کا امین ہے، اس پر سلام ہو جو ابراہیم کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہے، اس پر سلام ہو جو موسیٰ اور عیسیٰ کی وراثت کا رکھوالا ہے، اور اس پر سلام ہو جو قیامت تک محمد اور علی کی وراثت کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وراثت ہے کیا؟ یہ اولو العزم انبیاء کی اور پھر آخری نبی کی وہ وراثت وہ آخر ہے کیا جسے قیامت تک کے لیے اس ورثے کو موجود رہنا ہے؟ اور اس ورثے کو موجود رکھنے اس کا وارث کون ہے؟ حسین ابن علی. یعنی آدم کا ورثہ ہو تو حسین وارث، نوح کا ورثہ ہو تو حسین وارث، ابراہیم کا ورثہ ہو تو حسین وارث، موسیٰ اور عیسیٰ کا ورثہ ہو تو حسین وارث، محمد حبیب اللہ کا ورثہ ہو تو حسین وارث، اور علی ولی اللہ کا ورثہ ہو تو حسین وارث. تو ورثہ کیا ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان تمام افراد کا ورثہ ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. جناب آدم نے، اب آدم کی جو پیریڈ ہے اور جو سوسائٹی ہے، کوئی بہت بڑا سوسائٹی کا ایک پھیلاؤ نہیں ہے جناب آدم کے پیریڈ کے اندر، اور جناب آدم اس لا الہ الا اللہ کے ورثے کو زمین پر سب سے پہلے ان کے ذریعے سے منتقل کیا گیا. لیکن ایک اصول سیٹ کیا قرآن مجید نے آدم کے دو بیٹوں کے واقعے سے، جسے سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا گیا. پیغمبر کو کہا کہ حکم دیا کہ ان کے سامنے حق کے ساتھ آدم کے بیٹوں کے واقعے کو بیان کر دو. وَأُتْلَى عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِسْقُرَبَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلُوا مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُوا مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَا أُقْتِلَنَّكَ قَالَ لَا أُقْتِلَكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطَ إِلَيَّ يَدَيْكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ لِأُقْتِلَكَ انی اخاف اللہ رب العالمین. سورہ مائدہ، آدم کے بیٹوں کا تذکرہ کہ اب وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کہ اس کی وراثت کون اٹھائے گا، تو کہا کہ دونوں بیٹوں سے کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، بتاؤ واقعہ، اتلو علیہم نبا بنی آدم بالحق اس قربا قربانا، لے آؤ قربانی ہماری بارگاہ پر. ومن یتقبل من احدہما، ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا، ومن یتقبل من الاخر، اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا. جس کی قربانی کو رد کیا، قال لاختلکا، اس نے کہا اپنے بھائی کو میں تجھے مار ڈالوں گا. تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا انی اقاف اللہ، تو مجھے قتل کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک. انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے بارگاہ میں متقین کی قربانی قبول ہوتی. ہر ایک شہید نہیں بنتا، یہ متقین کے لیے، متقین یعنی وہ ذمہ دار ریسپانسبل افراد کہ جو ذمہ دار ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف، جو ریسپانسبل ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے اپنے بھائی کو جواب دیا لئن بسط الی یدک لتقتلنی، تو بڑا اپنا ہاتھ میرے قتل کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں. تو اب لا الہ الا اللہ کے حوالے سے دو اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی طرف ریسپانسبلٹی وہ اٹھاتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، اور دوسری اہم بات لا الہ الا اللہ کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے آئی کہ وہ ہی اس ریسپانسبلٹی کو اٹھانے کے اہل ہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، جن کے دل میں رب العالمین کا خوف موجود ہو. یہ جناب آدم کا واقعہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام وارث آدم ہیں. یعنی اگر آپ کی قربانی اب زبہ عظیم ہے تو یہ متقی کی قربانی ہے، خوف الہی رکھنے والے کی قربانی ہے. پھر جناب نوح کا تذکرہ ہوا، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ. جناب نوح کی بعض روایتیں اور تفاسیری لکھتی ہیں کہ 2500 سال کی عمر تھی، 950 سال تک نوح پتھر کھاتے رہے اور کیا کہتے رہے، ایک جملہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا نوح کا، کیا وراثت تھی نوح کی؟ لا الہ الا اللہ. جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں سے کیا آواز دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کیا ایجنڈا تھا نوح کا، یونس کا؟ لا الہ الا اللہ. جناب ابراہیم نمرود کے مقابلے پر ڈٹ گئے، پوری قوم کے مقابلے پر ڈٹ گئے، کس ایجنڈے پہ؟ یہ آسمان پر نظر آنے والے ستارے یہ تمہارے خدا ہیں، یہ تو ڈوب گئے. یہ چاند جو چمکا یہ خدا ہے، یہ تو ڈوب گیا. یہ سورج جو نکلا یہ خدا، یہ تو ڈوب گیا. پھر جے گئے اس معبد میں جہاں وہ رکھے ہوئے تھے بت، تو کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، اور ان سے پوچھتے جاتے تھے تم ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو قوم نے کہا کہ تم نے سارا یہ توڑ پھوڑ کر دیا، تو کہا کہ یہ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو پھر کہا کہ میں چلا اس اللہ کی طرف، تمہارے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر. جناب ابراہیم کے سارے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ میں چلا اپنے اللہ کی طرف جو وحدہ لا شریک ہے. تو ابراہیم نے کس ایجنڈے پہ ساری جدوجہد کی؟ لا الہ الا اللہ. جناب موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کی جو جدوجہد ہے وہ قوم کے خلاف، نمرودیت، نمرود کے خلاف آپ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم وارثا ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام. یعنی ساری قوم ایک طرف ہو جائے، اکیلا ابراہیم یہ وراثت ہے لا الہ الا اللہ کو سنبھالنے کے لیے، کہ میرے ساتھ تو لوگ نہیں ہیں، قوم نہیں ہے، جتھا نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تو میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ تو وراثت ابراہیم یہ ہے کہ اگر تنہا بھی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرو. تو ایسی تنہائی میں اٹھ کر کھڑے ہونا، تو ابراہیم کھڑے ہوئے یا حسین کھڑے ہوئے. پھر جناب موسیٰ کے لیے حکم ہوا کہا جاؤ فرعون کے پاس. تو جو مکالمہ ہوا موسیٰ اور فرعون کا، وما رب العالمین، کیا ہے تمہارا خدا؟ قرآن مجید میں موجود ہے سارا مکالمہ. کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین. جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ درمیان میں اس کا رب ہے، اگر تو اس پر یقین رکھے. پھر مکالمہ آگے بڑھتا چلا گیا، وما رب العالمین پوچھتا رہا، یہاں تک کہا ربکم و رب آباؤکم الاولین، جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے آبا اولین کا بھی رب ہے، یعنی تجھے بھی جس نے پیدا کیا اور تیرے آبا اولین کو بھی پیدا کیا، تیری بھی ربوبیت کی، ان کی بھی ربوبیت کی. تو کیا ہوا جناب موسیٰ کے ساتھ؟ صحراؤں کی خاک چھانی، مصائب و علام اٹھائے، گھر سے دور ہوئے، وہ ساری ایک داستان ہے جناب موسیٰ کی. لیکن فرعونیت کے مقابلے پر موسیٰ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا سامان کر دیا. تو السلام علیکم وارثا موسیٰ کلیم اللہ، تو فرعون کتنا بھی طاقتور ہو اس کے لیے موسیٰ لا الہ الا اللہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کتنا ہی بنی امیہ طاقتور ہوں حسین ان کے مقابلے پر قیامت تک کے لیے ایک ایسی دیوار کھینچ دیں گے. کہ لا الہ الا اللہ محمد اور آل محمد کی پہچان ہوگا. اور صورتحال جناب عیسیٰ کے ساتھ بھی تھی. پھر جناب رسول خدا نے کس قدر مصائب نہیں اٹھائے. جب آپ طائف گئے تو آپ کو اتنا مارا پتھروں سے کہ آپ دو دن تک بے ہوش رہے, اور پھر بھی آپ نے کیا کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اسی میں تمہارے لیے فلاح چھپی ہوئی ہے. یہ ایجنڈا تھا پیغمبر کا. جناب علی مرتضیٰ کے وراثت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, تو آپ پر کیسی ایک عجیب, ایک بڑا کرٹیکل ٹائم جناب علی مرتضیٰ پر آیا. وہ کیا کرٹیکل ٹائم تھا, جب لوگوں نے سقیفہ برپا کر کے حکومت اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا, تو ایسے میں ابو سفیان نے آپ کو ایک آفر دی, کہ ابو طالب کے بیٹے تمہاری جرت اور شجاعت کو کیا ہوا اور تمہاری غیرت اور حمیت کدھر چلی گئی. یہ کمتر لوگ صاحب اقتدار ہوئے. حق تو یہ تھا کہ تم اقتدار سنبھالتے, یا اگر تم نہیں چاہتے تو ہم سنبھالتے. اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں اور لڑ کر تمہیں تمہارا حق دلوا دوں. یہ علی کی زندگی کا سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے. دیکھیے بڑا آسان ہے ایک ایسے سچویشن میں کسی کے ایموشنز کو پلے کر جانا کہ جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کے حق کو غصب کیا گیا ہے, اور ایسے میں کوئی بھی سہارا چاہے وہ تنکے کا سہارا کیوں نہ ہو وہ بہت قیمتی اور اچھا معلوم ہوتا ہے. اور یہاں جناب امیر المومنین کو بنی امیہ سہارا دینے کو تیار ہے. ابو سفیان جو احد لایا, جو خندق لایا, جو پیغمبر کے ساتھ فتح مکہ تک مسلسل لڑائی اور مبارز اور فساد کی شکل میں موجود رہا, وہ آفر کر رہا ہے. اچھا اب اس کریٹیکل پوائنٹ پر جناب امیر اس کو ایکسپٹ کر لیتے, آپ نے کیا ایکسپٹ کیا نہیں کیا؟ جواب کیا دیا جناب امیر المومنین نے, اے ابو سفیان تیرے دل میں تبلیغ لا الہ الا اللہ کا کینا نہیں گیا. ابو سفیان تیرے دل سے تبلیغ لا الہ الا اللہ کا کینا نہیں گیا, تو مجھ سے اور محمد سے اس تبلیغ لا الہ الا اللہ کا بدلہ لینا چاہتا ہے, اور مدینے کی گلیوں کو اپنے سواروں اور پیادوں سے بھر کے ان مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ کی جو تبلیغ پیغمبر نے کی, اور جس تبلیغ میں علی شانہ بشانہ پیغمبر کے ساتھ رہے, اب ابو سفیان کی چال یہ ہے کہ وہ اس تبلیغ کے بدلے کو اس طرح چکائے کہ اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے سے وہ جتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں سب کے سروں کو ان کے کندھوں پر سے اتار دے اور دوبارہ پلٹا دے کس طرف, لا الہ الا اللہ سے پہلے کے مقام کے پر. تو بڑا موسٹ کریٹیکل پوائنٹ ہے جناب علی مرتضیٰ کا. تو آپ کی وہ عظیم خاموشی کس بڑے مقصد کے لیے تھی؟ لا الہ الا اللہ. اب عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پیغمبر آئے, 124,000 پیغمبر, اور یہ اولو العزم انبیاء جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا, یہ صاحبان شریعت تھے, صاحبان جسے آپ کہتے ہیں لیجسلیچر. یہ ان کے پاس ایک خدا کا قانون موجود تھا, کتابیں بھی موجود تھیں, اس کے باوجود بھی ایک پرپیچول فیلئر رہا. مطلب مجھے اس فیلئر کا لفظ استعمال کرنا کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا, لیکن فیلئر تھا ہی, تب ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, یا اللہ نبی پر نبی بھیجتا چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروجیکٹ ہے یا جو منشا ہے, جو مقصد ہے, وہ کمپلیش نہیں ہو پا رہا, یا اس کے فٹ پرنٹس مضبوط نہیں ہیں, ایک جاتا ہے سارے فٹ پرنٹ صاف ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا بھیجنا پڑتا ہے پھر وہ فٹ پرنٹ بناتا ہے، پھر قوم اسے ڈیویٹ کر جاتی ہے، پھر تیسرا بھیجنا پڑتا ہے پھر قوم ڈیویٹ کر جاتی ہے، تو ابھی کب تک سلسلہ چلے گا؟ کہیں تو ایک آخری نشان رکھنا پڑے گا نا کہ اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو فردر کسی پیغمبر کو یا تبلیغ کرنے والے کو بھیجنا پڑے. اس کی وجہ کیا ہے، ہوا کیا؟ سورہ بقرہ میں اس کی وجہ بتائی گئی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یہ ایسی قومیں تھیں اور ایسے لوگ تھے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یہ کتاب کی بات کو سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھے. إِلَّا أَمَانِيَّ، اپنے جہل اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ، یہ اپنے ظن، اپنے اوپینین، اپنی سوچ، اس کو مقدم کرتے تھے کتاب خدا کے اوپر. اچھا، اب کتاب لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہے، اب اپنے ذن کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اس پر اوور لیپ کرانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو کرتے یہ تھے، یہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم نے تھوڑے لکھا ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ پرانی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، تورات میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اپنے ھذا سے کتاب لکھ لیتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، خرابی ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھ سے کتاب خدا کو لکھتے. وَمِمَّا يَكْسَبُونَ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسَبُونَ، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے دنیا کے کاروبار کو چلاتے ہیں، مفادات دنیا اٹھاتے ہیں. یعنی کتاب میں تبدیلی وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس کے پیچھے ان کے کوئی نیک مقاصد تھے، بلکہ مقصد کیا تھا؟ اس کے ذریعے سے دنیا کے مالی مفادات کو اٹھایا جائے. تو لہذا ایک کتاب آئی تبدیل ہو گئی، دوسری آئی تبدیل ہو گئی، تیسری آئی تبدیل ہو گئی، تبدیل پہ تبدیل، تبدیل پہ تبدیل. تو طریقہ کار یہ تھا کہ کتاب تبدیل ہو جاتی. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حل تھا؟ کوئی حل بتایا قرآن مجید نے ہمیں اس کا؟ سورہ مائدہ میں ایک داستان بتائی گئی چھوٹی سی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک حل پیش کر دیا گیا قیامت تک کے لیے. ارشاد ہوا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسما واکلہم السیطا لبائس ما کانوا یصنعون. ارے، ان اقوام میں، ان لوگوں میں، ان کے ریلیجیس پریسٹس میں سے، ان کے مذہبی رہنماؤں میں سے، ان کے لیڈروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا. ان قولہم الاسما واکلہم السیطا، جو ان کو گناہ سے روک سکتا اور حرام خوری سے باز رکھ سکتا، کوئی بھی نہیں تھا. لباس مکانو یسنون، خود اپنے لیے بھی تباہی کا سامان کرتے تھے اور قوم کے لیے بھی تباہی کا سامان کرتے تھے. یعنی اب یہاں ریسپانسبلٹی کس پر رکھی؟ ریلیجیس پریسٹ پر، مذہبی رہنماؤں پر، قوم کے لیڈروں کے اوپر. یہ ان کا کام ہے کہ وہ روکیں قوم کو، گناہ سے روکیں، حرام خوری سے روکیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا. جس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے کہ ان بڑے بڑے مجموعوں میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آنے کے باوجود بھی ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے جو اتنی بڑی ریسپانسبلٹی اٹھاتے کہ وہ ہاتھ کے طاقت سے گناہ سے روکتے اور حرام خوری کے خلاف کوئی سٹینڈ لیتے. پھر ارشاد ہوا 63 سے لے کر 67 تک مسلسل آئے آتے ہیں سورہ مائدہ کی. بلا اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم فی جنات النعیم. اگر یہ اہل کتاب آمنوا واتقوا اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے لکفرنا عنہم سیئاتہم ہم ان کے گناہوں سے درگزر کر دیتے. ولی ادخل نہ ہم جنات نہیں اور ہم انہیں داخل کر دیتے ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں کے اندر. ولو انہم اقامت توریت والانجیل وما انزل علیہم من ربہم لیاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر یہ کھڑے ہو جاتے توریت کے ساتھ, اگر یہ کھڑے ہو جاتے انجیل کے ساتھ, ولو انہم اقامت توریت والانجیل اگر یہ کھڑے ہو جاتے توریت کے ساتھ, اگر یہ کھڑے ہو جاتے انجیل کے ساتھ, یعنی وہ جو تبدیلیاں کرنے والے لوگ تھے ان کے ہاتھ کو روک لیتے, نہ تبدیلی کرنے لیتے, ڈٹ کر کھڑے رہتے کہ کتاب خدا ہے, ورڈ آف گاڈ ہے, اس میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی جائے گی چاہے اس کے لیے جان فروشی کیوں نہ کرنی پڑے. اگر یہ کھڑے ہو جاتے وما انزل علیہم من ربہم اور وہ کچھ ورڈ آف گاڈ جو ان کے اوپر نازل ہوا اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے لیاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم تم آسمان سے بھی ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی ان کے لیے خزانے اگل دیتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے قومیں کھڑی نہیں ہوئی. پھر آگے بڑا قرآن اور کہا کہ ومنہم امت مقتصد بہت تھوڑے سے لوگ تھے, بہت تھوڑے سے جو اس بات پر کنورٹ تھے کہ ہمیں توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, بہت تھوڑے سے لوگ. وکثیر منہم ساء ما یعملون اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جو گناہ اور کتاب کی تبدیلی پر خوش تھے اور اس پر آمادہ تھے اور ورڈ آف گاڈ کو تبدیل کرنے پر اطمینان رکھتے تھے سوائے وہ تھوڑے سے لوگوں. یہ تو ان کی کیفیت ہو گئی. اب سولوشن کیا ہے بھائی؟ سولوشن بھی تو دے گا نا قرآن. اللہ کے پاس کوئی سولوشن بھی تو ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ اب 124,000 کے بعد پھر 124,000 پیغمبر آئیں گے, ایسا تو نہیں ہونے والا نا. تو کنٹینیوٹی میں اس ساری داستان کو بتا کے کہ توریت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, انجیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, اب پیغمبر تیرے پاس قرآن ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یسمعک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. سورہ مائدہ. اور یہ ہے فلسفی غدیر کی, یہ ہے فلسفی غدیر کی کہ قرآن مجید نے ایک داستان سنائی کہ نہ ان کے مذہبی لیڈر, نہ ان کے پریسٹ, نہ ان کے کوئی بھی بڑے سردار, کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ وہ ان کو گناہ سے روکتے اور ان کو حرام خوری سے باز رکھتے یا کتاب خدا میں تبدیل کرنے پر ان کی کوئی سرزنش کرتے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا واقامت توریت اور انجیل جو توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. ٹھیک ہے, بڑے غور سے جملے سنے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. توریت والا پیغمبر گیا, توریت بکھر گئی. انجیل والا پیغمبر گیا, انجیل بکھر گئی. اب پیغمبر تیرے پاس قرآن ہے, تجھے کوئی تو چاہیے نا جو قرآن کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور قیامت تک کے لیے کھڑا رہے. قرآن کا طریقہ کار دیکھیے, 63, 64, 65, 66 آیتوں میں پہلے اس داستان کو بیان کیا گیا. تنہا رہ گئی انجیل,
تنہا رہ گئی توریت، توریت والا گیا توریت بکھر گئی، انجیل والا گیا انجیل بکھر گئی، کوئی کھڑا نہ ہوا. حالانکہ ہم اگر کھڑے ہو جاتے لے اکلو من فوقہ ومن تحت ارجلہ، آسمان سے بھی برسات کر دیتے نعمتوں کی اور زمین سے بھی خزانے اپنے اگل دیتی. منہم امتن مختصدن، تھوڑے سے لوگ، اور کثرت کیا تھی؟ چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کی. تو اب آخری کتاب ہے پیغمبر، کیا ہوگا جب پیغمبر چلا جائے گا؟ تو قرآن بکھر جائے گا. اب قرآن کو بکھرنے سے بچانا ہے. اب قرآن کو بکھرنے سے بچانے کے لیے سلوشن پیش کیا پیغمبر کو، نماز سکھا دی، روزہ سکھا دیا، توحید سکھا دیا، لا الہ الا اللہ سکھا دیا، آخری حج کرا دیا، مجمع اکٹھا کر لیا. اب رسول ایک مقام پر روک اور وہ بات کر جو قیامت تک کے لیے قرآن کا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے. قیامت تک کے لیے قرآن کو کسی کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ توریت والے کی طرح توریت نہ بکھر جائے، انجیل والے کی انجیل کی طرح قرآن نہ بکھر جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اب کر اس بات کا ابلاغ جس کا تجھے ہم نے حکم دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر تو نے یہ تبلیغ نہیں کی نا پیغمبر، اس کا مطلب تو نے رسالت ہی انجام نہیں دی. یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ جملہ بہت، ذرا اس جملے پر غور کریں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کیا نا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اس کا مطلب رسالت ہی کہ تبلیغ ہی نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے دیکھو نا، کیا موسیٰ نے تبلیغ نہیں کی، توریت کی تبلیغ نہیں کی، لیکن تبلیغ کیا ہوئی؟ فزل آؤٹ ہو گئی نا، تبلیغ نہیں ہوئی، ایسا ہی ہوا نا. کیا عیسیٰ نے تبلیغ نہیں کی؟ تبلیغ کی نا، لیکن کیا ہوا؟ تبلیغ فزل آؤٹ ہو گئی. تو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر تم نے یہ تبلیغ نہیں کی تو اس کا مطلب کوئی تبلیغ نہیں، یعنی یہ بھی تبلیغ بھی فزل آؤٹ ہو جائے گی، اس کا انجام بھی توریت اور انجیل والا ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم اس کو فزل آؤٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہو، توریت اور انجیل والوں کی تبلیغ کی طرح، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہم تمہیں ناس کے شر سے بچائیں گے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کبھی ہدایت نہیں کرتا اس قوم کی جو کفر اختیار کرے، اس کا انکار کرے. اب پیغمبر نے کیا کیا؟ اب عین حالت سفر ہے، اب لوگ کچھ اپنے اپنے حج کر کے اپنے اپنے راستوں پر جانے کے قریب ہیں، کوئی مجمع آگے بڑھ گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، راستے یہاں بکھر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا جانے والوں کو واپس بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو. بھرے صحرا میں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی شامیانہ نہیں ہے، کوئی آسمان کے اوپر کوئی ان کے لیے سائے بان نہیں ہے، لیکن کہا بس یہیں پر ٹھہر جاؤ. جب وہاں پر ٹھہرا لیا، پھر کہا اپنے اونٹوں سے ذرا پالان تو اتارو تاکہ ہم تھوڑے سے اونچے ہو جائیں. اب سارے اونٹوں سے پالان اتارے گئے، پھر پالان کو ایک پر ایک رکھ کر ممبر بنایا گیا. جب ممبر بن گیا، پیغمبر اس کے پاس سوار ہوئے. اس کے بعد پوچھا پیغمبر نے، کیا میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر دی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ تبلیغ کر دی. کہا میں نے تمہیں قیامت کی باتیں بتا دی؟ کہا میں نے تمہیں قرآن کی ہر آیت سے آگاہ کر دیا. کہا ہاں آپ نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا. کہا میرا نفس تمہارے نفوس پر افضلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہمارا، آپ کا نفس ہمارے نفوس پر افضلیت رکھتا ہے. تو اپنے بھائی کا بازو پکڑا اور پھر کہا من کنتم مولا ہو وہذا لی مولا. یہ ہے غدیر کی فلسفی، یہ ہے غدیر کا کی حقیقت، کہ انجیل کی طرح قرآن نہ برباد ہو جائے، توریت کی طرح قرآن کو ہاتھ سے نہ لکھ لیا جائے. تو پیغمبر اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہ کیا. وہ پیغمبر چلے جاتے تھے اور ان کے پیچھے وہ کتابیں تبدیل ہو جاتی تھیں، وہ باتیں ہوا میں اڑا دی جاتی تھیں. اب تم جب جاؤ گے تو تمہارے پیچھے کتاب میں تبدیلی نہ ہو جائے، کتاب کو محفوظ ہاتھوں میں دے دو. اچھا وہاں پر توریت اور انجیل کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، قرآن نے کہا نا لو انہم قامو اقام التورات والانجیل، کوئی نہیں تھا جو توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. پیغمبر تم کسی کو قرآن کے ساتھ کھڑا کر دو, کسی کو قرآن کے ساتھ کھڑا کر دو. تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا, من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے وہ معرکۃ العرا اسٹیٹمنٹ دیا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, اب میں تمہیں دو گرام قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عترت. یعنی آپ نے وہ تورات و انجیل کو تنہا دیکھ کر حکم خدا سے قرآن کو اپنی عترت کے ہاتھ میں دے دیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی قرآن کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو. اور پھر کہا الحق و مال علی والعلی مال حق, القرآن و مال علی والقرآن علی مال قرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ ہے فلسفی غدیر کی. یہ غدیر فقط یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے جانے والوں کو روکا, آنے والوں کا انتظار کیا اور پھر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کر دیا, نہیں, یہ بہت عظیم فلسفی ہے. توریت کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا, انجیل کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا, اب ضرورت تھی, آخری پیغمبر ہے, دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, کسی کو قرآن کے ساتھ کر دیں. تو غدیر در حقیقت علی کا قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کا پبلک اناؤنسمنٹ ہے, اور عظیم مارکۃ العرا اسٹیٹمنٹ, انی تارکن فیکم الثقلین, قیامت تک کے لیے دو گراں قدر چیزیں, ایک خدا کی کتاب اور ایک میری عترت. کیسے جوڑ دیا کرنا کہ اب کوئی بھی کھڑا ہوگا لیکن کتاب خدا میں اگر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو کون کھڑا ہو جائے گا؟ عترت, عترت کھڑی ہو جائے گی. اور ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ عترت کھڑی ہوگی. اچھا, اب یہ ہو گئی فلسفی غدیر کی. پھر عزیزو, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا جب پیغمبروں کی وراثت کی بات کی تو السلام علیکم وارثہ نوح نبی اللہ, یہ ہے نا لفظ. ٹائم ہمارے پاس کم ہے لیکن یہ بات کہہ کے, کیونکہ آگے پھر ہم نے موضوع کو بڑھانا بھی ہے, نوح نبی اللہ, یہ بڑا ایکسکلوسیو ٹائٹل ہے نوح کا. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. تو پہلی بار جو خبر آئی تھی نا, ایک سوسائٹل سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, وہ نوح کے ذریعے سے آئی تھی. پھر جناب نوح کے لیے پیغمبروں کو قرآن مجید میں سلام کیے گئے, سلام اللہ ابراہیم, سلام اللہ موسیٰ اور ہارون. جناب نوح کا مختلف طریقے سے سلام کیا گیا, سلام اللہ نوح فی العالمین, تمام عالمین کی طرف سے, تمام قومیں, تمام نیشنز, تمام عالمین, نوح تجھ پر سلام. یہ بہت بڑا ایکسکلوسیو ٹائٹل ہے جناب نوح کا. اب جناب نوح کے بڑی ریزمبلنس ہے امام حسین علیہ السلام میں اور جناب نوح میں, بڑی ریزمبلنس ہے. جناب نوح کا ذکر ہوا قرآن مجید میں 43 ٹائمز, 29 سوروں پر محیط ہے, لیکن سب سے زیادہ تذکرہ جن سوروں میں ہوا وہ ہے ہود اور سورہ نوح, جس میں تذکرہ ہوا ساری کہانی پتھروں کے مارنے کا, آرک اور کشتی نوح کے بننے کا, طوفان کا, وہ ساری داستان ان دو سوروں کے اندر ہے. اور باقی سوروں کے اندر مختلف طریقے سے جناب نوح کا تذکرہ ہے, اور سورہ وصفات کے اندر یہ سلام جناب نوح کے اوپر پیش کیا گیا. اب نوح کا جو ٹائم پیریڈ ہے تبلیغ کا وہ ہے 950 سال. بہت ساری تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ کعبے کی بنیادیں در حقیقت نوح نے رکھی تھی. ان اول بیتن, سورہ آل عمران, وضع للناس, جب سے ناس تھے اس وقت سے کعبہ تھا. تو ناس کس کے دور میں تھے؟ نوح کے دور میں تھے. یہ بعد میں جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے کعبے کو ریسٹور کیا, ڈھونڈا, تلاش کیا اس کی باؤنڈریز کو, اور دوبارہ ان باؤنڈریز کے اوپر اس کعبے کی عمارت کو تعمیر کیا. لیکن در حقیقت اس کی بنیادیں, اس کو بنانے والے جناب نوح تھے. تو جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی. اور کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے اس آرک میں نوح کی؟
72 اچھا اب آپ اس 950 کو ذرا 72 پر ڈیوائڈ کریں تو کیا ہوتا ہے 13 سال میں ایک بندہ, یعنی اتنی ڈیفیکلٹ تبلیغ, اتنی مشکل تبلیغ تھی جناب نوح کی, 13 سال میں ایک ایک بندہ کنورٹ ہوتا تھا. تو جناب نوح کا کہ کیا خصوصیات ہیں, صبر و استقامت. ارے 13 سال میں ایک بندہ کنورٹ ہو رہا ہے اور سارا دن پتھر کھاتے رہتے ہیں, 950 سال پتھر کھائے, کوئی آسان بات ہے؟ تو کتنی آپ میں پیشنس تھی اور کتنی اسٹریٹ فاسٹنیس تھی آپ کے اندر, کیا آپ کا صبر و استقامت تھی؟ اس صبر و استقامت کو اگر دیکھنا ہے تو یہ صبر و استقامت تاریخ میں اس کے بعد اگر کہیں نظر آئی تو امام حسین علیہ السلام. پھر جناب نوح نے جو تبلیغ کا جو انداز اختیار کیا وہ ریزننگ اور لاجک کا تھا. پہلی بار ریزن کے ساتھ بات کرنا, لاجک کے ساتھ بات کرنا. پھر تیسری خصوصیت نوح کی کیا ہے؟ کشتی, نجات کی کشتی. ساری دنیا ڈوب گئی اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے جو نجات والے تھے. پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, مثل اہل بیتی کم مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. ومن رکبھا فبھا, جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, وہ نجا. ومن تغلق غرق انھا بہا, اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ غرق ہو گیا. کتنے افراد تھے؟ 72 افراد, کشتی نجات میں 72 افراد. یہ حدیث ہو گئی پیغمبر کی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. ان نجات اگر چاہیے تو اہل بیت سے نجات ملے گی. ایک اور حدیث ہے پیغمبر کی, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, یہ میرا حسین مصباح الہدا, ہدایت کا چراغ, و سفینۃ النجات, اور نجات کا سفینہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا, وہ پیشنس, وہ اسٹریٹ فاسٹنیس, وہ ریزالو, وہ لاجک, وہ ریزننگ جو جناب نوح کی ہے, وہ ساری ریزمبلنس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو کہا, فرزند رسول, یہ تو پیغمبر نے تمام اہل بیت کے لیے کہا, اپنی آپ تمام ائمہ جو ہیں, کہ آپ کشتی نجات ہیں, تو یہ علیحدہ سے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں کہا کہ ان الحسین و مصباح الہدا و سفینۃ النجات, میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ. تو امام نے ارشاد فرمایا, بے شک ہم سب سفینہ نجات تھے, لیکن ہمارے جد حسین کی ایک خوبی ہے, ان کی سفینہ نجات کی ایک خوبی ہے. کہا, فرزند رسول, وہ کیا خوبی ہے؟ کہا, اوسا و سارا, دو لفظ استعمال کیے, اوسا و اوسرا. اوسا یعنی وسیع ہے, اسرا یعنی بہت فاسٹ ہے. میرے جد حسین کی خوبی یہ ہے کہ ان کی کشتی نجات بہت وسیع ہے, وہ اسرا بڑی تیز اور فاسٹ موونگ ہے, بڑی جلدی نجات کے راستے پر آدمی آ جاتا ہے کشتی حسین میں سوار ہونے سے, بڑی جلدی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کشتی حسین میں سوار ہونے سے,
اور بڑا وسیع ہے کشتی حسین کا پلیٹ فارم کہ جو چاہے آئے اور کشتی حسین اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کہا یہ فرق ہے ہماری نجات میں, کشتی نجات میں, اور میرے جد کی کشتی نجات میں. کہ پیغمبر نے اس لیے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, کہ بڑی وسیع اور بڑی تیز رفتار ہے کشتی نجات حسین. جب حسین ابن علی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے مکے سے چلے تو آپ حج کو ترک کر چکے تھے, عمرے میں تبدیل کر چکے تھے, اور لوگ حج کر کر کے اپنے اپنے قافلے لے کر آ رہے تھے. ایک قافلہ زہیر ابن قین کا تھا. زہیر ابن قین کے بارے میں تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک قداور شخصیت تھے اور بہت بہترین آڈیٹر تھے اور بڑا سماجی اثر و رسوخ رکھتے تھے, لیکن سیاسی اور سماجی اعتبار سے وہ خلیفہ سوم کے قریب لوگوں میں شمار ہوتے تھے. جناب علی مرتضیٰ کے کیمپ میں نہیں تھے. اب آپ ذرا مطلب سمجھیں اوسا اوسارا کا, کہ حسین کی کشتی نجات کتنی وسیع اور کتنی فاسٹ موونگ ہے, کتنی تیزی کے ساتھ وہ جہنم سے جنت کا سفر طے کراتی ہے, اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتی ہے. تو زہیر ابن قین جو تھے وہ امام علی کے کیمپ کے آدمی نہیں تھے, گو کہ تہذیب اور تمدن میں کوئی تاریخ ان کی ایسی چیز رپورٹ نہیں کرتی کہ انہوں نے کبھی امام علی کے خلاف کوئی ایسی چیز ان کی رپورٹ ہو جائے جو قابل مذمت ہو, لیکن سیاسی اور سماجی طور پر وہ صاحبان اقتدار کے ساتھ تھے, اقتدار کے کیمپ کے آدمی تھے. جناب زہیر ابن قین کو پتا چلا کہ یہ جو قافلہ چل رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا ہے, تو پوری کوشش انہوں نے یہ کی کہ یا قافلے سے پیچھے رہیں یا قافلے سے فاصلے پر رہیں, یعنی قریب نہ ہو جائیں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے. یہ کوشش کافی دیر چلتی رہی, یہاں تک ایک ایسا موڑ آ گیا اس سفر میں جہاں آپ کا کیمپ اور امام حسین علیہ السلام کا کیمپ بالکل قریب آ گیا. جب خیمے لگ گئے تو آپ نے جناب زہیر ابن قین کو ملاقات کا پیغام بھیجا. قاصد پیغام لے کر آیا کہ آپ کو فرزند رسول یاد فرما رہے ہیں اور ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. اب زہیر پرپلیکسڈ, اتنی دیر سفر طے کیا اور معلوم تھا حسین ابن علی کس طرف جا رہے ہیں, اب کیا کیا جائے؟ چہرے پر آثار گھبراہٹ کے نمودار ہو گئے. قاصد کی بات سن کر خیمے میں آ گئے, کیمپ میں آ گئے. بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. کہا کہ قاصد آیا تھا امام حسین علیہ السلام کے کیمپ سے اور امام مجھ سے ملاقات چاہتے ہیں. بیوی نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ زہیر نے کہا کہ میں اس سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس وقت بیوی نے کہا وائے ہو تجھ پر زہیر, فرزند رسول تجھے آواز دے اور تو سوچ میں پڑ جائے اور پسو پیش کرے. میرے دوستو, یہ فرزند رسول کا, فرزند علی و بتول کا آواز دینا, امام حسین علیہ السلام کا آواز دینا معمولی بات نہیں. بلانا, کہا جاؤ, کس قدر شرمناک یہ بات ہے کہ فاطمہ کا لال تجھے بلائے اور تو سوچ میں پڑ جائے. زہیر فوراً تیار ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے. امام حسین علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں کی, کہ زہیر تمہیں پتا ہی ہے نا کہ ہم کس سفر پر چلے ہیں, یہ سرفروشی کا سفر ہے, اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے, میرے ساتھ سر کٹانے والوں میں ہے, میرے حمایتیوں میں تمہارا نام ہے. واپس آئے زہیر, بیوی نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ بیوی کو طلاق دی. کہا کہ ان کے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اسیر ہو جائیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ تو اسیر ہو جائے. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ مومنہ بھی زہیر کے ساتھ ہی قافلے میں شامل ہو گئی. بہرحال زہیر ابن قین حسین کی کشتی نجات بہت وسیع ہے اور بہت تیز ہے, بہت تیزی سے سفر کرتی ہے. ارے زہیر حج کر کے نکلے, ساری زندگی صاحبان اقتدار کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے, فقط 10 اور 15 منٹ کی گفتگو میں حسین کی کشتی نجات میں سوار ہو گئے, اور قیامت تک کے لیے منبروں سے زہیر ابن قین کا تذکرہ ہے. حسین کی کشتی نجات زمین کربلا پر پہنچے, چوتھی محرم سے پانی پر گارڈز لگ گئے, ساتویں محرم سے پانی بند ہو گیا, شب عاشور حر خیمے میں بے چین تھا, دریا تک جاتا تھا پلٹ کر آتا تھا. بھائی نے پوچھا کہ تیرے بے چینی کا عجیب عالم ہے, کہا تو میرے ساتھ تھوڑے فاصلے پر چل. ہاتھ پکڑ کر لے آیا اس مقام پر جہاں حسین ابن علی کے خیموں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی, آتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. کہا یہ آواز سن رہا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں اور میں ہوں ان کا مجرم, میں انہیں گھیر کر لایا تھا. تو بھائی نے پوچھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا بس سر فروشی, گناہ کے داغ کو دھونا. اب رات تو عاشور کی حور کی اس طرح گزر گئی, صبح نماز فجر سے حسین فارغ ہوئے تو جناب عباس کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے, اسے لے آؤ استقبال کر لو. جناب عباس حیران کہ اس دشت میں کون سا مہمان, آگے بڑھے تو حر اپنے بھائی بیٹے کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جناب عباس نے بڑھ کر استقبال کیا تو قدموں کو چھو لیا, کہا کہ مجھ سے ایسا سلوک نہ کریں کہ میری شرمندگی میں اور اضافہ ہو. کہا مجھے آقا کا حکم ہے تمہارا استقبال کیا جائے. ہائے حر آ گئے. امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فرزند رسول میں آپ کا گناہگار ہوں, آپ کے بچوں کا گناہگار ہوں, اب اس گناہ کو دھونے کا طریقہ مجھے سوائے اس کے کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے خون سے ان دھبوں کو دھوؤں. آپ کی طرف سے سرفروشی کروں. ارے کیا ممکن تھا اتنے گارڈز, اتنے پہرے, اتنی فوجیں, ان میں سے ہر کا ایک کمانڈر کا نکل کر آنا؟ کیسے نکلے ہوں گے ہور؟ غلام سے کہا گھوڑا لے جا, بھائی سے کہا تو اس رستے سے چلا جا, خود تنہا نکل کر ٹہلتے ہوئے دریا کے پاٹ کو پار کرتے ہوئے نہ معلوم کس طرح پہنچ گئے. حسین کی کشتی نجات بہت وسیع ہے اور بہت تیز سفر کرتی ہے. چند گھنٹوں میں ہور کو جہنم سے فردوس سے بری کا سفر طے کرا دیا حسین نے. ادھر سے مبارس طلبی ہوئی اور نے کہا فرزند رسول مجھے جانے کی اجازت دیجیے, کہا تم ہمارے مہمان ہو, کہا بس بار بار کہہ کے شرمندہ نہ کرے. ارے ہور میدان میں گیا, گھوڑے سے گرا, زخمی ہوا, امام حسین علیہ السلام کو آواز دی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہور کے پاس پہنچے. ارے زخمی ہور ہے, سر پھٹا ہوا ہے, خون فوارے کی طرح بہ رہا ہے, جیب سے رومال فاطمہ نکالا. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, حسین نجات کا سفینہ. رومال فاطمہ ہر کے سر پر باندھا, اس نے کہا فرزند رسول میری خطا معاف ہوئی, تو جواب دیا فرزند فاطمہ نے جا ہور تیری ماں نے بڑا اچھا نام رکھا، تجھے دنیا میں بھی آزاد کیا اور آخرت میں بھی آزاد.